وحليف العلم والحكم نبي 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 نبي.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اسلامی فلسفے کی روح سے جو کچھ خدا کی جانب سے ہے وہ خیر ہی خیر ہے. اس لیے جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے یا وہ اپنے بندے کو کسی نعمت سے محروم رکھتا ہے تو یہ دراصل اس انسان پر اللہ تعالیٰ کا لطف اور احسان ہوتا ہے. چنانچہ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے با ایمان بندوں پر بلاؤں کے ذریعے لطف کرتا ہے، جیسے کوئی مسافر اپنے گھر والوں کے لیے ہدیہ بھیجتا ہے اور اپنے مومن بندے کو اس طرح دنیا سے بچاتا ہے جیسے طبیب بیمار کو بچاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان اپنی کسی دنیاوی آرزو پوری ہونے پر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن یہی نعمت اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے. اس بارے میں بھی فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیاوی معاملات کی لالچ رکھنے والے کچھ حریص افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اس چیز تک پہنچتے ہیں تو وہ ان کے لیے وبال اور بدبختی کا باعث بن جاتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آخرت کے کسی معاملے سے بچنا چاہتے ہیں لیکن جب وہ اس تک پہنچتے ہیں تو اسی کی وجہ سے سعادت مند ہو جاتے ہیں. سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 بہمن، 8 شعبان اور 7 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. انیس بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایرانی فضائیہ کے افسروں کی کثیر تعداد امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچی اور امام خمینی اور انقلاب اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا. حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آج آپ لوگ قرآن سے عاملے ہیں، قرآن آپ کا محافظ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کی مدد سے ہم ایران میں اسلامی حکومت قائم کر سکیں گے. اسی مناسبت سے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد سے 19 بہمن کو ایران میں یوم فضائیہ منایا جاتا ہے. یہ تاریخی ملاقات فوج میں انقلابی اور نظریاتی افراد کی موجودگی کا ثبوت تھی اور یہ ملاقات شاہی حکومت کے لیے خوف و ہراس کا باعث بنی. آٹھ شعبان سن 561 ہجری قمری کو 6 صدی ہجری قمری کے مسلمان محدث، ماہر نباتات اور دواساس ابن رومیہ پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے دور کے اہم علماء و محدثین سے علم حدیث کے سلسلے میں کسب فیض کیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ علم نباتات کی تحقیق میں بھی مشغول رہے۔ شروع میں انہوں نے اندلس میں نباتات کی خصوصیات کی نشاندہی اور تحقیق کی، اور نباتات کی ہی تحقیق کے سلسلے میں افریقہ، مصر، عراق اور حجاز سمیت مختلف ممالک کا سفر کیا۔ اسی دوران ان کا علم حدیث کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ابن رومیہ نے نباتات، فقہ اور حدیث کے موضوع پر متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ سات فروری سن 1862 عیسوی کو برطانیہ کے معروف ادیب اور محقق ایڈورڈ براؤن پیدا ہوئے۔ انہوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد فارسی، عربی اور ترکی زبانوں میں مہارت حاصل کی۔ فارسی زبان و ادب سے انہیں خاص لگاؤ تھا۔ انہوں نے ایک طویل عرصہ ایران میں گزارا۔ وہ فارسی ادب کے بارے میں گہری اور جامع تحقیقات کے بعد برطانیہ واپس گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں فارسی زبان و ادب پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ ایڈورڈ براؤن کی اہم تالیفات میں ایران کی آئینی تحریک کے دور کے واقعات پر مشتمل کتاب اور رسائل کے علاوہ چار جلدوں پر مشتمل کتاب تاریخ ادب ایران اور تاریخ طبرستان کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ سات فروری سن 1882 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر اسیر لکھنوی کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام مظفر علی خان تھا۔ انہوں نے فارسی کی تعلیم اپنے والد سے اور عربی اپنے چچا مولوی سید علی اور علماء فرنگی محل سے حاصل کی، جبکہ شاعری میں مصحفی کی شاگردی اختیار کی اور رفتہ رفتہ اتنی مہارت حاصل کر لی کہ خود استاد بن گئے۔ ان کے شاگردوں میں واسطی، شوق قدوائی اور امیر مینائی معروف ہیں۔ اسیر لکھنوی نواب واجد علی شاہ کے دور حکومت میں تدبیر الدولہ، بہادر جنگ اور مدبر الملک کے خطاب سے سرفراز ہوئے اور 8-9 سال تک ان کے مصاحب خاص رہے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ رامپور چلے گئے اور 7 فروری 1882 کو لکھنؤ میں انتقال کیا۔ ان کی تصانیف میں اردو کے 6 دیوان، فارسی کا 1 دیوان، ایک مثنوی درۃ التاج اور علم عروض پر ایک رسالہ شامل ہے۔ سات فروری سن 1974 عیسوی کو وسطی امریکہ کے ملک گرینیڈا نے آزادی حاصل کی۔ گرینیڈا امریکہ کے جنوب مشرق میں واقع ایک جزیرہ ہے جس کا پتہ کرسٹوفر کولمبس نے سن 1498 میں لگایا تھا، جس پر بعد میں اسپین کا قبضہ ہو گیا، مگر ہسپانوی سلطنت کے زوال کے بعد گرینیڈا پر تسلط کے لیے برطانیہ اور فرانس کے درمیان تنازعہ کھڑا ہوا، جو بالآخر 1674 میں اس ملک پر فرانس کے قبضے پر منتج ہوا، مگر تقریباً 100 سال کے بعد 1783 میں برطانیہ گرینیڈا کو اپنی نو آبادیات میں شامل کرنے میں کامیاب ہوا اور 200 سال تک اس پر قابض رہا۔ 1974 میں گرینیڈا نے آزادی حاصل کی، مگر 5 سال کے بعد موریس بشپ نے ایک پرامن بغاوت کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور سوشلسٹ حکومت قائم کی۔ نیز سوشلسٹ ملکوں بالخصوص کیوبا کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے۔ یہ بات امریکہ کو اچھی نہیں لگی اور اس نے 1982 میں گرینیڈا پر قبضہ کر کے موریس بشپ کو قتل کر دیا۔ امریکہ نے گرینیڈا سے نکلنے تک اپنی کٹھ پتلی حکومت یہاں قائم کر رکھی تھی۔ سات فروری سن 1999 عیسوی کو اردن کے بادشاہ شاہ حسین کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1935 میں اردن کے دارالحکومت عمان میں پیدا ہوئے تھے اور اپنی تعلیم برطانیہ میں مکمل کی۔ وہ 1952 میں اردن کے بادشاہ بنے۔ ان کی بادشاہت کے زمانے میں ہی 1967 میں صہیونی حکومت نے اردن پر حملہ کر کے دریائے اردن کے مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا۔ وہ عربوں اور قابض صہیونی حکومت کے درمیان نام نہاد امن کے
امریکی منصوبے کے سخت حامی تھے اور انہوں نے خود بھی اس حکومت کے ساتھ 1994 میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ 7 فروری 1999 کو کینسر کی بیماری کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروں کے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
سامعین پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر ہیں۔ میثم رضا کا سلام قبول فرمائیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، بہت سے نوجوان خیال کرتے ہیں کہ ازدواجی زندگی اور اس کے بعد کے حالات فریقین کے درمیان دوستی اور انگیجمنٹ کے دور کی مانند ہی ہوتے ہیں۔ ان دونوں زمانوں کے حالات کا موازنہ بعض جوڑوں کے لیے ایک دوسرے کے سلسلے میں مشترکہ زندگی کے بارے میں ایک خاص قسم کی بدگمانی کا باعث ہوتا ہے، جبکہ دوستی اور انگیجمنٹ کا دور مشترکہ زندگی سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ دوستی کی دنیا خوابوں کی دنیا ہوتی ہے اور تمام تعلقات عاشقانہ اور بے نقص و عیب نظر آتے ہیں، جبکہ مشترکہ یا ازدواجی زندگی حقیقی اور قابل لمس ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اچھائیاں اور برائیاں ساتھ ساتھ ہیں، اور صرف صبر و کوشش سے ہی ایک آئیڈیل زندگی کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ مشترکہ زندگی میں بہت سے مسائل زندگی کی ترجیحات میں شامل ہوتے ہیں، اور لوگ اپنی ذہنی و فکری سوچ اور خلقت کے تقاضوں کے لحاظ سے اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں اور اپنی سماجی کامیابیوں کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ خواتین کہ جن کے لیے سب سے آئیڈیل زمانہ اور حالت زندگی کا وہ دور ہوتا ہے جس میں ان کے خوابوں کا شہزادہ صرف ان کے بارے میں سوچتا ہے اور اسے ہی اپنا منظور نظر سمجھتا ہے اور اس کی ترجیحات میں کچھ اور نہیں ہوتا، ایسی خواتین اپنے عاشقانہ تعلقات میں شکست سے دوچار ہو جاتی ہیں اور خیال کرتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد کی محبت و عشق کم ہو گیا ہے، بنابراً وہ اپنے تمام مشترکہ تعلقات کے بارے میں حساس ہو جاتی ہیں اور منفی رد عمل ظاہر کرتی ہیں۔ بنابراً مشترکہ زندگی گزارنے کے لیے حقیقت پسند ہونا چاہیے، حقائق کو اپنے ذہن میں موجود آئیڈیل سے نزدیک کرنا چاہیے تاکہ منطقی اور حقیقت پسندانہ فیصلہ کریں۔ لازم ہے کہ عقل و خرد سے مدد لیجئے اور ایک دوسرے کو سمجھائیے کہ عاشقانہ زندگی میں کمی، عدم محبت یا دوستی میں کمی نہیں ہے۔ جان لیجئے کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ عشق ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے عشق و محبت کے علاوہ دوسری چیزیں بھی اہم ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایرانی فیملیوں اور خاندانوں کی کچھ خصوصیات کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایرانی خاندانوں کی ایک خصوصیت بچوں کی جانب سے والدین کے احترام کی ثقافت ہے۔ ایرانی معاشرے میں والدین کا احترام بخوبی نمایاں نظر آتا ہے۔ ماہر سماجیات ڈاکٹر ارمکی نے احترام والدین کی اہمیت اور والدین سے عشق و محبت کے طریقہ کار کے اظہار کے بارے میں ایک سروے کیا ہے، جس میں انہوں نے دو آپشن کا جائزہ لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلا آپشن رکھا کہ کیا والدین کی خصوصیات اور عیوب سے قطع نظر انسانوں کو والدین سے محبت اور ان کا احترام کرنا چاہیے، جبکہ دوسرا آپشن یہ رکھا کہ کیا اولاد کا فرض نہیں کہ وہ ماں باپ کا احترام کرے اور ان سے محبت کرے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دو الگ الگ وقت میں احترام والدین کا جائزہ لیا، تاہم ہمیں احترام والدین کے سلسلے میں کوئی خاص فرق دیکھنے میں نہیں آیا۔ سروے میں حصہ لینے والوں کی اکثریت یعنی 89% لوگوں نے ہر حال میں والدین کی خصوصیات اور عیوب کو مد نظر رکھے بغیر ان کے احترام پر تاکید کی۔ اس احترام کا ایک بڑا حصہ دینی تعلیمات اور عقائد سے متعلق ہے۔ قرآن کریم نے چند آیتوں میں والدین کا شکریہ ادا کرنے کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ سورہ لقمان کی 14 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر اسے پیٹ میں رکھا ہے اور اس کی دودھ بڑھائی بھی 2 سال میں ہوئی ہے، کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ اسراء کی 23 اور 24 آیت میں اس امر پر تاکید ہے اور فرمایا ہے کہ اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا، اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دینا، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا ہے۔ ایران کے عظیم مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 10 سال کا تھا اور نجف اشرف میں تھا کہ اس وقت میری ماں نے کہا کہ کھانا کھانے کا وقت ہو گیا ہے، دوسرے طبقے پر جاؤ اور اپنے والد کو بلا لاؤ۔ میں اوپر گیا تو دیکھا کہ والد محترم پڑھتے پڑھتے کتابوں پر ہی سو گئے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ اگر ماں کا حکم مانتا ہوں تو والد میٹھی اور شیریں نیند سے جاگ جائیں گے اور خفا ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کروں کہ اگر والد بیدار ہو جائیں تو خفا نہ ہوں۔ میں جھکا اور ان کے پیر کے تلوے کو بوسا دیا۔ بوسا دیتے ہی والد محترم بیدار ہو گئے اور یہ دیکھ کر رونے لگے، اور اسی لمحے انہوں نے میرے لیے دعا کی۔ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے میرے والد کی انہی چند دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ سامعین، ماں باپ اور بچوں کے درمیان رابطہ ایک حساس رابطہ ہوتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بڑے ایرانی خاندانوں کے افراد کے درمیان تعاون اور اشتراک عمل نہایت آسانی سے ہی تشکیل پا جاتا ہے۔ بچے ہمدلی و مہربانی کو ماں باپ سے سیکھتے ہیں اور وہ بتدریج معاشرے میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ہمدلی و مہربانی ایسے رابطے برقرار کرتی ہے کہ جو اگرچہ والدین اور بچوں کے درمیان پائے جانے والے رابطے جیسا نہیں، تاہم دوسروں کے ساتھ صحیح و سالم تعلقات قائم کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ خاندان کے اندر باہمی محبت و الفت ایک ایسی درمیانہ حالت کا تجربہ کراتی ہے کہ جو والدین اور بچوں اور بچوں اور عام شہریوں کے درمیان رابطے کا زینہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی مضبوط جذباتی رابطے کی وجہ سے ہی اب تک ماڈرن اور جدید دنیا کی جدید روش زندگی بھی والدین اور بچوں کے مابین احترام کو ختم نہیں کر سکی ہے۔ پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم میاں بیوی کے درمیان تعلقات کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک خوبصورت قول پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری ہے اور وہ اپنی عقل اور اپنے انسانی افکار کو جذبات کی ظرافت اور قول و فعل کی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرے، اور اسی طرح مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ہنر اپنی انسانی عقل و فکر کے ذریعے ظاہر کرے۔ یہ کلام مرد و عورت کے امتیاز کو ظاہر کرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور آپ کی زوجہ بنت رسول حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے درمیان محبت و الفت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ذمہ داریوں میں فرق کبھی ایک دوسرے پر برتری کا عکاس نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو بھی نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، ان سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس بنیاد پر صرف مرد ہی نہیں ہیں جو امور کو انجام دینے اور بڑی ذمہ داریاں نبھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ خواتین بھی یہ صلاحیت رکھتی ہیں، اگرچہ خواتین کے لیے مناسب پوزیشن اور ذمہ داریاں مردوں کی ذمہ داریوں اور پوزیشن سے مختلف ہوتی ہے۔ مشترکہ زندگی میں مرد و عورت کی ایک ذمہ داری فیصلوں میں صلاح و مشورہ کرنا ہے۔ آج ہم مینجمنٹ کے موضوع میں کہتے ہیں کہ فیصلہ مینجمنٹ کا دل ہے۔ صحیح فیصلہ اسی وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب پورے گروپ سے مشورہ کیا جائے۔ گھر یا گاڑی کا انتخاب، سفر یا رشتہ داروں کی ملاقات وغیرہ کے لیے جانے، مہمان بلانے، کسی خاص آدمی سے تعلقات ختم کرنے، آمدنی کو خرچ کرنے اور گھر کے سامان وغیرہ خریدنے جیسے بہت سے امور ایسے ہیں کہ جسے مرد و عورت کو ایک دوسرے کے صلاح و مشورے کا احترام کرتے ہوئے انجام دینا چاہیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایک مستبد اور اپنی مرضی مسلط کرنے والا شخص خود کو خطرات میں مبتلا کرتا ہے، فرماتے ہیں، مشورے جیسا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ البتہ آج کی زندگی میں مرد و عورت کی سرگرمیاں ایک دوسرے سے اتنا زیادہ مشابہ ہیں کہ اب فیصلوں کو زنانے یا مردانے میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً ماضی میں بہت کم ایسی عورتیں تھیں جو اپنے شوہر کی آمدنی کی پوری خبر رکھتی رہی ہوں یا فیصلوں میں شامل ہونا چاہتی رہی ہوں، لیکن آج معاشرے میں خواتین کی پوزیشن بڑھنے اور زندگی کے تمام میدانوں میں ان کی مشارکت ایک حقیقت بن چکی ہے۔ ماہرین سماجیات کی ہدایات میں آیا ہے کہ اپنی بیویوں سے مشورے کریں اور انہیں بھی یہ احساس دلائیے کہ ان کا خیال آپ کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کسی کام میں ان کی رائے آپ سے بہتر ہو تو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ صلاح و مشورے سے کسی خاص شعبے میں اپنی بیویوں کے مشورے، صلاحیتوں اور تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں اور بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، اور جب میاں بیوی باہمی مشورے سے کوئی فیصلہ کریں اور فیصلہ غلط ہو تو آپ خود کو ملامت نہیں کریں گے اور میاں بیوی ایک دوسرے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے۔ لیکن اگر زندگی کے تمام فیصلے اکیلے اور مشورے کے بغیر ہی کیے جائیں گے تو آپ پر ایک سنگین ذمہ داری عائد ہو جائے گی جو آپ کو تھکا دے گی۔ میاں بیوی کے درمیان صلاح و مشورہ کرنا زندگی میں خوشیوں کا باعث بنتا ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلے کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے اپنی سہولت کے مطابق خبریں اور دوسرے پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کائنات کے اسرار و رموز اور جہان ہستی کی خلقت کے بارے میں خلقت کی رانائیاں کے عنوان سے مختلف پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں چاند، سورج، زمین، ستاروں، نباتات اور حیوانات کی خلقت و آفرینش کے بارے میں بعض حیران کن حقائق سے آپ کو روشناس کرایا ہے، اور بالآخر نوبت انسان تک پہنچی کہ جو اشرف المخلوقات ہے اور جس کی خلقت خود اپنے اندر ایک عجیب اسرار و رموز لیے ہوئے ہے۔ سامعین، عالم ہستی اور کائنات اپنی عظمت اور اپنے اندر موجود نظم و ترتیب کے حوالے سے بلا شبہ پرشکوہ اور عقل کو حیران کر دینے والے حقائق پر مشتمل ہے۔ اس کائنات کے اسرار و رموز کے بارے میں بڑے بڑے دانشور اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے پاس عالم ہستی کی معلومات بس اتنی ہیں جیسے ایک ضخیم کتاب کے مقابلے میں انسان صرف ایک لفظ کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ امریکی ماہر نفسیات ولیم جیمز کہتے ہیں، اس کائنات کے بارے میں ہمارا علم ایک قطرے کی مانند ہے، جبکہ ہمارا جہل یا جن چیزوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے وہ ایک عظیم بے کراں سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ انسان جب کائنات کی اس خلقت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو انسان کی عقل اس کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ان موجودات میں سے ایک انسان بھی ہے جو اپنے اندر راز و اسرار کی ایک وسیع دنیا سموئے ہوئے ہے۔ فرانس کے مشہور دانشور الیکس کارل اپنی کتاب ناشناختہ موجود میں لکھتے ہیں، انسان اسرار و رموز کا ایک ایسا مجموعہ ہے جسے آسانی سے درک نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خود ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بہت کم علم ہے، اور ابھی تک ہماری اندرونی دنیا کے بارے میں بہت سی معلومات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انسان کا مغز، برین یا دماغ، ایک انتہائی پیچیدہ نظام پر مشتمل ہے۔ یہ حیران کن نظام جو کہ ہمارے تمام شعوری اور لاشعوری یعنی ارادی اور غیر ارادی کاموں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا مرکز ہے، ابھی تک ہمارے لیے پوری طرح واضح اور آشکار نہیں ہے، اور آج کی انسانیت اس نظام کی ماہیت، ساخت اور اس کے کام کرنے کے مکمل طریقے سے پوری طرح آشنا نہیں ہے۔ انسان میں موجود سوچ و فکر کی صلاحیت اور حق و حقیقت کی جستجو اس بات کا سبب بنی ہے کہ انسان نے علم و سنت کے میدان میں عظیم ترقی کی ہے، اور خوب سے خوب تر کی یہ تلاش انسان کو ترقی کی نئی نئی منازل سے آشنا کرا رہی ہے۔ انسان کی کئی ہزار سالہ تاریخ اگر سرسری نگاہ بھی ڈالی جائے تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں عالم ہستی اور اس کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اصل قوت انسان میں موجود فکر و تدبر کی وہ تخلیقی صلاحیت ہے جو انسان کو ہر روز ایک نئی منزل کی طرف دعوت عمل دیتی ہے۔ انسان کے مقابلے میں دیگر حیوانات میں اختراع اور تخلیق کی صلاحیت موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالیہ اور گزشتہ زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ علمی تحقیقات کے مطابق چونٹی یا شہد کی مکھی لاکھوں سال سے ایک طرز کی زندگی پر کاربند ہیں، اور آئندہ بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا، چونکہ ان کی زندگی میں عقل و خرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور وہ اپنی فطرت اور سرشت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ دوسری طرف انسان عقل و فکر و تدبر، تخلیقی صلاحیت اور خوب سے خوب تر کی تلاش کی بدولت ہر روز اپنی زندگی میں تغیر و تبدل لاتا رہتا ہے، اور انسانی زندگی کے طور طریقوں میں یہ نمایاں تبدیلی خود ان صلاحیتوں کا حقیقی مظہر ہے۔ آج سے چند صدی پہلے انسان نے نقل و حرکت کے لیے انتہائی سادہ سواری ایجاد کی، جبکہ آج کا انسان جدید ترین طیاروں کی ایجاد سے لے کر دوسرے سیاروں اور کروں تک پہنچنے کی بھی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کے پیچھے کون سی قوت کار فرما اور پوشیدہ ہے؟ انسان میں موجود جستجو کا مادہ انسان کو مسلسل اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ نئی نئی اشیاء کی پہچان اور ان کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جستجو اور مجہول کے بارے میں علم حاصل کرنے کی خواہش نئی ایجادات کا باعث بنتی ہے، اور بعض اوقات اس دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں اسی طرح کی ایجادات کے باعث عمل میں آئی ہیں۔ انسان میں بہت سے روحانی اور معنوی رجحانات بھی موجود ہیں، اور ان رجحانات کی وجہ سے انسان میں جمال پسندی، ذوق عبادت، عدل و احسان، صبر و تحمل اور اس طرح کی دیگر صفات پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً جمال پسندی کا رجحان انسان کو آرٹ اور فنون لطیفہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، جبکہ سوچ و فکر اور سائنسی انداز فکر مختلف علوم مثلاً ریاضی، طب، کیمسٹری، فزکس اور دوسرے سائنسی علوم میں ترقی و پیش رفت کا باعث بنتا ہے۔ کیا ہم نے انسان میں پڑھنے لکھنے اور بولنے کی صلاحیت پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ قدرت بیان یا بولنے کی قوت وہ اہم انسانی صلاحیت ہے کہ قرآن حکیم نے خلقت کی نعمت کے بعد اس صلاحیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم چونکہ بولتے رہتے ہیں اس لیے اس صلاحیت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وگرنہ حقیقت میں بولنے کی قوت و طاقت ایک اچھا خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ خداوند عالم نے کتنی باریک بینی اور ظرافت سے انسان کے بولنے کے سسٹم کو خلق کیا ہے کہ یہ نظام انسان کی مختلف اندرونی کیفیات سے ہم آہنگ ہو کر آواز نکالتا ہے۔ غم اور حزن و افسوس کے وقت غمناک آواز کا نکلنا، خوشی اور جشن کے موقع پر خوشی کی آواز، اور غصے کے وقت مخصوص آواز کا نکلنا ایک عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ زبان اور دانتوں کی مدد سے الفاظ کا منہ سے نکلنا، مختلف حروف کا بر وقت زبان سے ادا ہونا، اسی طرح اپنی مادی اور روحانی ضروریات کے اظہار کے لیے ایک بڑی تعداد میں کلمات کا استعمال وغیرہ ایک ایسا عجیب عمل ہے کہ انسان اس پر جتنا غور کرتا ہے اتنا الجھتا جاتا ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ اگر خداوند عالم نے ہمیں بولنے کی قوت یعنی قوت گویائی عطا نہ فرمائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا احساسات و جذبات کو شفاف بیان کیا جا سکتا تھا؟ کیا علم و سند کی ترقی اور اس کے بارے میں انسانی تجربات اتنے آسانی سے نئی نسلوں تک منتقل ہو سکتے تھے؟ بلا شبہ دیگر نعمتوں کی طرح قوت گویائی بھی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس پر جتنا بھی شکر خدا ادا کیا جائے کم ہے۔ انسان کی فکر و تدبر کی صلاحیت، انسانیت کو انتخاب، ہر اچھے برے کی تمیز اور ارادے و اختیار کی قوت عطا کرتی ہے، اور اس فکر و تدبر کے نتیجے میں انسان مختلف مسائل کا تجزیہ کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ یہ عقل و خرد ہی ہے جو انسان کو استدلال اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے بہرہور کرتی ہے۔ عقل و خرد کی بدولت انسان خوبصورتی اور زیبائی کو درک کرتا ہے، اور اسی کی بدولت مصیبتوں اور مشکلات پر افسردہ اور پریشان ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے جن میں سے اکثر معاملات ابھی تک ایک راز کی مانند ہیں، اور انسان ان کو برملا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو ایک عظیم ہدف و مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ جس کا اہل ہے اس تک پہنچ سکے۔ خداوند عالم سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اس آیت کی روشنی میں انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ عبادت و بندگی کے فرائض انجام دے۔ انبیاء کے وعدے اور شفاف ارشادات و احکامات بھی انسان کو اسی منزل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انبیاء کے ظہور کا بنیادی ہدف بھی انسان کی فطری اور روحانی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ لہذا اگر علم و تدبر سمیت انسان کی دیگر تمام صلاحیتیں اور توانائیاں ایمان اور عمل صالح کے ہمراہ ہوں تو انسانی رشد و کمال کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے، اور انسان ان صلاحیتوں کی بدولت اپنے اندر موجود مثبت صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ ایک انسان کو اس کی عظیم علمی کامیابیاں اور کامرانیاں اسی وقت مطلوبہ کمال تک پہنچا سکتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو ایمان اور اخلاقی فضائل سے آراستہ کرے۔ ہم اپنے آج کے پروگرام کا اختتام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس خوبصورت جملے سے کرتے ہیں جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو یہ جان لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں رہ رہا ہے اور وہ کہاں جائے گا۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، امریکیوں کی ہر دھمکی اور خطرے کا اسی شکل میں جواب دیں گے، رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ کراچی میں بین الاقوامی امن بحری مشقوں کا آغاز، ایرانی بحریہ کی بھی شرکت۔ عالمی عدالت انصاف نے رکن ملکوں سے کہا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ پاراچنار میں انسانی بحران میں شدت، 4 مہینے سے بھی زائد عرصے سے محاصرہ جاری۔ ہندوستان کے پریاگ راج میں جاری مہا کمبھ میں ایک بار پھر آتش زدگی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات نا عقلی ہیں، نہ عزت مندانہ، نہ ہی ان میں کوئی حکمت ہے، اور اگر امریکہ نے ہماری قومی سلامتی پر حملہ کیا تو ہم بھی اس کی سلامتی پر حملہ کریں گے۔ ایرانی فضائیہ کے سربراہ، کمانڈروں اور جوانوں کی 40 سال پہلے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تاریخی بیعت کی مناسبت سے ایرانی فضائیہ کے کمانڈروں، جوانوں اور ایئر ڈیفینس کے افسران نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ حسینی امام خمینی تہران میں ہونے والی اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ امریکہ سے مذاکرات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس کی وجہ ماضی کا تجربہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہم نے گزشتہ عشرے میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، تقریباً 2 سال تک مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا، لیکن امریکہ نے اس معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ اس شخص نے جو ابھی اقتدار میں ہے، اس نے معاہدے کا متن پھاڑ دیا، اس نے کہا تھا کہ اسے پھاڑ دیں گے اور واقعی ایسا ہی کیا۔ امریکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اقوام متحدہ کے حوالے سے جو کچھ طے پایا تھا اس پر عمل بھی نہیں کیا۔ معاہدہ اس لیے تھا کہ امریکی پابندیاں ہٹائی جائیں، لیکن وہ پابندیاں ہٹائی نہیں گئیں، یہ تجربہ ہے۔ ایران نے نیک نیتی سے بات چیت کی، لچک کا مظاہرہ کیا، رعایتیں بھی دیں، لیکن جو مقصد ہم چاہتے تھے وہ حاصل نہیں کر پائے۔ اس معاہدے کو بھی فریق مقابل نے توڑ دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس صورت میں ایسی حکومت سے مذاکرات کرنا نہ تو عقل مندی ہے اور نہ ہی ہوشیاری اور نہ ہی شرافت کی بات ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی حکام بیٹھ کر دنیا کا نقشہ تبدیل کرنے کی باتیں کرتے ہیں، البتہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ امریکی حکام ہمارے بارے میں بھی نظر دیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں دھمکی دیں گے تو ہم بھی انہیں دھمکی دیں گے، اگر انہوں نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنایا تو ہم بھی اپنی دھمکی پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکیوں نے اگر ہماری قومی سلامتی پر حملہ کیا تو ہم بھی ان کی سلامتی پر حملہ کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے امریکہ اور اسرائیل پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں بے پناہ قتل و غارت گری کرنے والے نہایت بے شرمی سے الٹا ہم پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگا رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے تہران میں اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر غیر ملکی سفیروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ اس اہم موقع پر آپ یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بے پناہ قتل و غارت گری کرنے والی بیرونی دہشت گرد حکومتیں نہایت بے شرمی سے الٹا ہم پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگا رہی ہیں۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے پہلے دن سے ہی دشمن نے سازشیں کیں اور ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ انہوں نے ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں صہیونی حکام کے بے بنیاد دعووں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے خطے میں اپنے تمام ہمسایہ ممالک کی خود مختاری اور عرضی سالمیت پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ صہیونی حکومت کے حامیوں نے فلسطینیوں کے قتل عام کو صہیونی حکومت کی طرف اپنا دفاع قرار دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی اپنی سرزمین سے کس نے نکالا اور لوگوں کو ان کے گھروں اور علاقوں سے جبری بے دخل کرنا کب سے انسانی حقوق میں شامل ہو گیا ہے؟ صدر پزشکیان نے کہا کہ اگر ہم غزہ اور فلسطین کا دفاع کرتے ہیں تو درحقیقت ان مظلوموں کا دفاع کرتے ہیں جن سے ان کا حق چھین لیا گیا ہے۔ دنیا میں جہریت اور جبر کے خاتمے کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکہ کی نئی پابندیوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران کے خام تیل کی فروخت میں شامل ملکی و غیر ملکی شخصیات پر امریکہ کی جانب سے نئی پابندیوں کے نفاذ کو پوری طرح بلا جواز اور بین الاقوامی قوانین اور ضوابط کے خلاف قرار دیا اور اس کی سخت مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کے اقتصادی شرکا کے ساتھ قانونی تجارت پر پابندی لگا کر ملت ایران پر دباؤ ڈالنے کا نئی امریکی حکومت کا فیصلہ ایک ناجائز غیر قانونی اقدام اور خلاف ورزی ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کی ٹرمپ حکومت کی وزارت خزانہ نے جمعرات کو دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے آئل نیٹ ورک کو جو ایرانی فوج کے لیے سینکڑوں ملین ڈالر فراہم کرتا ہے نشانہ بنایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے اسرائیل کی حمایت میں عالمی فوجداری عدالت پر پابندی عائد کرنے کا فرمان جاری کرنے کے بعد عالمی عدالت نے رکن ملکوں سے کہا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر اعلان کرتا ہوں کہ منشور روم کی بنیاد پر قائم ہونے والی بین الاقوامی فوجداری عدالت نے امریکہ اور ہمارے قریبی اتحادی اسرائیل کے خلاف غیر قانونی اقدام کیا ہے۔ ٹرمپ کے بیان میں غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ اور دہشت گردانہ حملوں کا ذکر کیے بغیر اور اسرائیل کی اندھی حمایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے بغیر کسی قانونی بنیاد کے امریکہ اور اس کے بعض اتحادیوں من جملہ اسرائیل کے خلاف ابتدائی تحقیقات شروع کیں جس کی وہ مجاز نہیں ہے۔ اس درمیان عالمی فوجداری عدالت نے ٹرمپ کے فرمان کی مذمت کرتے ہوئے دنیا کے 125 رکن ملکوں سے کہا ہے کہ وہ انصاف اور انسانی حقوق کے لیے متحد ہو جائیں۔ عالمی فوجداری عدالت نے انصاف کی فراہمی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے عملے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ کراچی کے ساحلوں سے پاکستانی بحریہ کے زیر اہتمام ام 2025 کے زیر عنوان منعقد ہونے والی نمی کثیر القومی بحری مشقوں کا آغاز ہو گیا۔ ام 2025 بین الاقوامی بحری مشقوں کا افتتاح پاکستانی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل عبد المنیب کی موجودگی میں ہوا۔ ان فوجی مشقوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی اس موقع پر ہونے والی بات چیت میں شرکت کرے گا اور ایرانی بحری جہاز بھی پہلی بار ان بحری مشقوں میں شرکت کر رہا ہے۔ ام 2025 بحری مشقیں ہر دو سال میں ایک بار منعقد ہوتی ہیں۔ ان بحری مشقوں کا سلسلہ 2007 سے شروع ہوا ہے۔ پاکستانی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے کہا کہ رواں سال امن مشق میں پہلی مرتبہ امن ڈائیلاگ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ امن کے لیے ایک ساتھ کے زیر عنوان کراچی میں جاری یہ بحری مشقیں 11 فروری تک جاری رہیں گی۔ اس میں 60 سے زائد ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کا محاصرہ 4 مہینے سے زائد عرصے سے جاری ہے اور حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ پارا چنار سے مقامی ذرائع نے خبر دی ہے کہ حکومت نے اگرچہ پارا چنار کے عمائدین کو اسلام آباد بلایا اور ان سے مذاکرات کر رہی ہے، لیکن ابھی تک حکومت اور انتظامیہ کسی حل پر نہیں پہنچ سکی ہے، جس کی وجہ سے پارا چنار میں ہر سطح کی مشکلات جنم لے رہی ہیں۔ غذائی اشیاء اور ادویات کی قلت کی وجہ سے جہاں عام شہریوں اور بیماروں کو اپنی زندگی بچانے میں دشواری پیش آ رہی ہیں، وہیں اسکول اور کالج بھی 4 مہینے سے بند پڑے ہیں۔ پارا چنار کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ محاصرے اور سڑکوں کی بندشوں کی وجہ سے جو طلبہ دیگر شہروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ بھی پارا چنار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس درمیان انتظامیہ نے کہا ہے کہ مرکزی شاہراہ کھولنے کے لیے 4000 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی پر غور کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اتوار یا پیر تک سبھی فریقوں کی جانب سے تجاویز مرتب کر کے دوبارہ جرگہ طلب کیا جائے گا۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شمالی ضلع پریاگ راج میں جاری ماہ کمبھ میلے میں پھر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ماہ کمبھ میلے کے دوران جمعے کو آتش زدگی کا یہ واقعہ سیکٹر 18 کے قریب پیش آیا، جہاں اولڈ جی ٹی روڈ پر قائم ایک کیمپ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ذرائع کے مطابق اس حادثے میں 22 ٹینٹ مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئے۔ آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے فائر بریگیڈ کی 40 گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ ایس پی سٹی نے تصدیق کی کہ مہاکمبھ میلہ علاقے کے سیکٹر 18 میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم آگ لگنے کی وجوہات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ مہاکمبھ میلے میں بڑی تعداد میں عقیدت مند شریک ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ حکام نے آگ سے متاثرہ علاقے میں نگرانی بڑھا دی ہے تاکہ دوبارہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ اردن کے شہریوں نے جمعے کو ملک گیر مظاہرہ کر کے غزہ کے عوام کو باہر نکالنے کے امریکی صدر ٹرمپ کے سازشی منصوبے کی مخالفت کا اعلان کیا۔ غزہ کے سلسلے میں ٹرمپ کے منصوبے کے خلاف اردن میں ہونے والے یہ مظاہرے پورے ملک میں کیے گئے۔ مظاہرین اعلان کر رہے تھے کہ نہ ہی یہودی بستیاں منظور ہیں اور نہ ہی جبری منتقلی۔ اردن کے شہریوں نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ٹرمپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ غزہ کے فلسطینیوں کو وہاں سے جبری طور پر باہر نکال لیں اور اردن یا کسی دوسرے ملک میں منتقل کریں۔ مظاہرے کے دوران ٹرمپ اور نتنیاہو کے خلاف بھی شدید نعرے لگائے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ایک حالیہ بیان میں غزہ کو پوری طرح خالی کرا کے اسے امریکہ کے کنٹرول میں لینے اور غزہ کے باشندوں کو اردن سمیت دیگر پڑوسی ممالک میں منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ فلسطینی میڈیا اور مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کی جارح فوج نے شمالی غرب اردن میں واقع جنین کیمپ کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی غاصبوں کی فوجی کارروائیوں کے دوران جنین کیمپ میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ان ذرائع نے غرب اردن کے شمالی الخلیل میں واقع بیت کاہل کالونی پر بھی صہیونی فوج کے حملوں کی خبر دی ہے۔ مقامی ذرائع نے میڈیا کو بتایا کہ اسرائیل کے فوجی ساز و سامان بھی دیر شپ چیک پوسٹ سے شہر نابلس پہنچا دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب القدس فورس کے جنین بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس گروہ کے مجاہدین نے السیلہ الحارسیہ کالونی کے گیٹ پر ایک اسرائیلی فوجی گاڑی کے راستے میں دھماکہ کیا ہے۔ صہیونی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ جنوری 2025 سے اب تک دسیوں فلسطینی صرف غرب اردن میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 380 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ صہیونی فوج نے 21 جنوری سے شہر جنین اور جنین کیمپ پر ایک بار پھر حملے شروع کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک 25 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غاصب صہیونی فوج نے 7 جنوری سے غزہ پٹی پر اپنے حملوں کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبروں کا تیسرا بلٹن ختم ہوا۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے حالات حاضرہ کے پروگرام انداز جہاں کا۔ جی ہاں سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری دوسری مجلس کی یہ نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے غزہ پر قبضہ یا کنٹرول کرنے پر مبنی امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر شدید عالمی رد عمل. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 15 سے 16 مہینے تک غزہ پر بے پناہ اور اندھا دھند، ہولناک اور خوفناک بمباری، وحشیانہ حملے اور انتہائی بھیانک دہشت گردانہ کاروائیوں کا ارتکاب کرنے کے باوجود غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حکام اور خاص طور پر بنیامین نتنیاہو جو مقصد حاصل نہ کر سکے، یعنی البتہ مقاصد، اب وہ ٹرمپ جو کہ اسرائیل کا سرپرست ہے وہ اپنے زبانی دعووں اور بیانات سے حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آتے ہی بیان دیتے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کو اردن، مصر یا دیگر ملکوں من جملہ البانیا اور انڈونیشیا میں منتقل کر دیا جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس سلسلے میں انہوں نے ان ممالک میں سے کئی ملکوں کے رہنماؤں سے بات چیت بھی کی. اور اب ابھی وائٹ ہاؤس میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے ملاقات کے بعد ایک بار پھر ٹرمپ نے ہرج و سرائی کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کو خالی کرایا جائے گا، اس پر کنٹرول کیا جائے گا، غزہ کے لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا جائے گا. ٹرمپ کے اس بیان کے بعد عالمی سطح پر ایک طوفان باپا ہو گیا. خود غزہ اور فلسطین کے اندر تو ظاہر ہے جو غم غصہ دیکھا گیا وہ دیکھا ہی گیا اور دیکھا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی عالمی برادری نے شدید رد عمل کا اظہار کیا. او آئی سی، عرب لیگ، اسلامی ممالک، عرب ممالک، غیر عرب ممالک، حتیٰ خود جرمنی اور برطانیہ جیسے امریکہ کے اتحادیوں نے بھی اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا. اقوام متحدہ نے بھی ٹرمپ کے اس بیان کی شدید مخالفت کی اور اسے نسلی صفائی اور تصویر سے تعبیر کیا جو کہ کسی بھی اعتبار سے ناقابل قبول ہے، یعنی ہر اعتبار سے ناقابل قبول ہے اور اس کی کوئی بھی عالمی قانون یا اصول اجازت نہیں دیتا. بہرحال ٹرمپ کے اس بیان پر جہاں شدید رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے وہیں غاصب صہیونی حلقوں میں اور انتہا پسند جو صہیونی حلقے ہیں ان کی طرف سے اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، جبکہ صہیونی بھی یہ جانتے ہیں کہ جو کام نتنیاہو 15 مہینے کی بمباری اور دہشت گردی کے بعد نہیں کر سکا وہ ٹرمپ بھلا اپنے زبانی دعوے سے کیا کر سکتے ہیں. اور جو ایک سروے رپورٹ آئی ہے وہ یہ کہ مقبوضہ فلسطین علاقوں میں آباد جو غیر قانونی طور پر آباد کیے گئے یا بسائے گئے صہیونی ہیں، ان سے بھی جب اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ کیا ٹرمپ ایسا کر سکتے ہیں تو سب نے یہ کہا کہ یہ صرف بیان کی حد تک ہے اور عملی طور پر ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
غزہ پر 15 مہینے سے زائد عرصے تک وحشیانہ امریکی اور صہیونی حملوں اور سر انجام غزہ کے عوام کی استقامت و پامردی اور فلسطینی مجاہدین کی ہمت و حوصلے کے مقابلے میں صہیونی حکومت اور اس کے سرپرستوں، خاص طور پر امریکہ کی شکست کے بعد غزہ پر طویل عرصے تک کنٹرول کرنے کے امریکی صدر ٹرمپ کے انتہائی خطرناک اور ساتھ ہی احمقانہ بیان کی پوری دنیا میں مذمت کی جا رہی ہے، جبکہ فلسطینی عوام نے ٹرمپ کے اس بیان کو بےہودہ، احمقانہ، دشمنانہ اور عالمی اصولوں کے منافی قرار دیتے ہوئے امریکی صدر کو سخت خبردار کیا ہے. حماس نے غزہ کے عوام کو بے دخل کرنے اور غزہ پر قبضہ کرنے کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے نئے بیان کو ناکام کوشش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے جس طرح دنیا کی سب سے زیادہ جرائم پیشہ اور دہشت گرد اسرائیلی فوج کا مقابلہ کیا اسی طرح ٹرمپ کے منصوبے کا بھی مقابلہ کریں گے. حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے کہا ہے کہ غزہ کے عوام کو یہاں سے بے دخل کرنے کے بارے میں ٹرمپ کا نیا بیان خطرناک اور مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کا مسئلہ ختم کرنے کی ناکام کوشش ہے. انہوں نے کہا کہ جس قوم نے 15 مہینے تک دنیا کی جرائم پیشہ ترین فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا وہ اپنی جگہ پر ڈٹی رہے گی اور بے دخلی کے منصوبے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی، چاہے اس کی جتنی بھی سنگین قیمت اس کو چکانی پڑے. القانو نے کہا کہ ہم عالمی برادری اور دنیا کے ملکوں سے فلسطینی قوم کو غزہ سے بے دخل کرنے کے ٹرمپ کے منصوبے کی مذمت، سرزمین فلسطین سے قبضہ ختم کرانے اور فلسطینیوں کو ان کا حق کے خود ارادیت دلانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حماس کے ایک اور رہنما عزت الرشق نے بھی کہا ہے کہ غزہ ایسی سرزمین نہیں ہے کہ جو چاہے اس پر کنٹرول کے بارے میں فیصلہ کرے، بلکہ یہ فلسطین کا اٹوٹ حصہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی غزہ کی عوام کو اردن اور مصر منتقل کرنے کے ٹرمپ کے بیان کے بعد اب غزہ پر طویل عرصے تک قبضہ کرنے کے امریکی صدر کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کا بیان فلسطینیوں کا سرزمین فلسطین سے صفایا کرنے کے صہیونی منصوبے کا ہی ایک حصہ ہے، اور پوری دنیا اور عالمی ادارے من جملہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ ٹرمپ کے اس بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کرے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ دنیا کی سبھی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ فلسطینیوں کے حقوق کی بازیابی اور حق خود ارادیت نیز غاصب اور نسل پرست صہیونی حکومت کے چنگل سے فلسطینی قوم کو نجات دلائے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ غزہ پر قبضہ کرنے پر مبنی ٹرمپ کا بیان عالمی اصول اور ضوابط کی دھجیاں اڑانے کا ایک غیر معمولی بیان ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ دنیا کو یہ جان لینا چاہیے کہ جس قوم نے گزشتہ 76 برسوں کے دوران انتہائی ہولناک مظالم اور صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، وہ اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ امریکہ اور اسرائیل دیگر ہتھ کنڈوں کے ذریعے اس کی تاریخی حیثیت اور شناخت کو ختم کر دیں، اور فلسطینی قوم کبھی بھی اپنی آبائی سرزمین کو کسی بھی قیمت پر ترک نہیں کرے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ پر قبضے سے متعلق بیان پر پاکستان نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی اسرائیلی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ملکوں، خاص طور پر اسلامی اور عرب ملکوں نے ٹرمپ کے اس متنازع بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے بھی غزہ کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے پر رد عمل میں کہا ہے کہ غزہ کے عوام کی جبری نقل مکانی قومی تصفیے کی مصداق ہوگی۔
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر غلام عباس حیدری صاحب کو۔ ان سے آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھی دوسرے مہمانوں سے رابطہ کریں گے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جی، وائٹ ہاؤس میں قدم رکھنے کے بعد دوسرا مذاق خیز بیان دیا ہے ٹرمپ نے۔ ایک تو آتے ہی انہوں نے کہا تھا کہ غزہ کے باشندوں کو ہم مصر یا اردن یا انڈونیشیا یا اگر یہ لوگ نہیں تیار ہوئے تو البانیہ بھیج دیں گے، اور ابھی نیتن یاہو سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ہم غزہ پر کنٹرول کر لیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ عالمی برادری نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور مذمت کی ان کے اس بیان کی، لیکن کتنا سنجیدہ ہو سکتا ہے ٹرمپ کا بیان؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی عباس، میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ لیکن ٹرمپ کے بیان کو یا بیانات کو کوئی بھی سنجیدہ نہیں لیتا ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو، یورپی ممالک میں ہو یا عرب ممالک میں۔
صہیونی حلقے تو بہت ہی بغلے بجا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔
صہیونی حکومت یا صہیونی حلقے جو ہے یہ ایک ہی ہے، یعنی آپ ٹرمپ کو یا امریکی حکام کو اور صہیونی حکام کو دو نہ سمجھیں، یہ ایک ہی ہے، یہ ایک ہی ہے۔ ان کی پالیسی بھی یہ ایک ہی ہے، اور ایک ہی جگہ سے یہ جو ہے وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کی ایک ہی وہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس وقت جو ہے پوری دنیا میں، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ٹرمپ نے ایک بیان دیا، نیتن یاہو خوش ہوئے، لیکن پوری دنیا میں جو ہلچل مچ گئی اور سب نے اس کی مذمت کی، چاہے وہ یورپی یونین ہو، یورپی ممالک ہو، عرب ممالک ہو، عرب لیگ ہو، او آئی سی ہو، اسلامی جمہوریہ ایران سمیت عرب ممالک نے، سب نے علاقائی اور عالمی سطح پر اس کی مذمت کی ہے، اور سخت ترین طریقے سے مذمت کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کو، جو کہ امریکی صدر ہیں، اس قسم کے بیانات دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ خود امریکی حکام کا بھی یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ جو ہے پہلے کہتے ہیں اس کے بعد سوچتے ہیں، یہ ٹرمپ کے لیے معروف ہے اور مشہور بھی ہے۔ تو اسی لیے جو ٹرمپ نے آ کر جو ایک بات کہی، لیکن دیکھیں علی عباس، یہ کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے، نہ فقط فلسطینیوں کے لیے، علاقائی ممالک کے لیے، بلکہ دوسرے ممالک کے لیے بھی اور اقوام متحدہ کے لیے بھی۔ اگر یہ ایک رسم شروع ہو جائے کہ بھئی مجھے یہ علاقہ پسند ہے، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، اس پر قبضہ کرتا ہوں اور اسے جو ہے ایک تفریقہ بنا دیتا ہوں، آپ جائیں یہاں رکھیں ان کو، وہاں لے جائیں۔ 1948 سے لے کر آج تک جو ہے صہیونی حکومت نے امریکی ایما پر، اسی پالیسی پر عمل کیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ 15 مہینے کی جو جنگ تھی غزہ پر، جو جارحیت تھی، جو مسلط کی گئی تھی، اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس میں بھی بری طرح سے جو ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ نہ فقط اسرائیل بلکہ امریکہ کو شکست ہوئی، کیونکہ امریکہ کی ہم جانبہ حمایت اسرائیل کو حاصل تھی لیکن اس میں اسے کامیابی نہیں ملی. اب انہوں نے میرے خیال میں جو اس شکست کو جو ہے چھپانے کے لیے انہوں نے یہ کارڈ کھیلا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی غزہ، دیکھیں غزہ پر.
سوال یہاں پر یہی ہوتا ہے جی صاحب کہ ظاہر ہے کہ یہی مقصد نتنیاہو نے جنگ کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی، 15 مہینے تک بے پناہ بمباری کی، خوفناک ہولناک وحشانہ جرائم کا ارتکاب کیا، یعنی کچھ بھی نہیں بچا غزہ میں. 90% جو آبادی تباہ ہو گئی، مکانات، عمارتیں، اسکول، مساجد، اسپتال سب، اس کے باوجود ایک انچ اپنے موقف سے غزہ کے عوام پیچھے نہیں ہٹے، نہ وہ دوسرے علاقوں میں جانے کے لیے تیار ہوئے. تو جب اتنی بربریت کے بعد نتنیاہو اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکا تو ٹرمپ کیسے ایک زبانی جمع خرچ کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں؟
دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں علی عباس. ایک تو یہ کہ نتنیاہو نے کیوں جارحیت کی، کیوں جارحیت کی؟ اس لیے کہ وہ غزہ کو ہتھیانا چاہتا تھا جس میں وہ ناکام رہا. ٹھیک. دوسری بات جو ہے ٹرمپ جو ہے، یا تو پھر اس میں یہ ہے کہ ٹرمپ نے یعنی امریکی حکام نے یا امریکی جو ہے وہ بیوروکریٹ سے انہوں نے جو ہے نتنیاہو کو اکسایا کہ آپ جو ہے غزہ پر حملہ کریں تاکہ جو ہے وہاں کے جو ہے وہ علاقے جو وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، یا تو پھر یہ کہ بھائی یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جو کہ امریکی اور سیونی حکام نے جو ہے یہ رچی تھی اور اس پر انہوں نے عمل درآمد کیا لیکن نتیجہ جو ہے اس کا صفر نکلا، یعنی اس کی شکست پر منتج ہوا. اس کے بعد جو ہے ٹرمپ کی حکومت آئی اور ٹرمپ نے کہا کہ بھائی اب میں غزہ کو میں لوں گا، غزہ کو میں لوں گا، اور وہ کس طرح لوں گا کہ بھائی مصر اور اردن سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے غزہ کے باشندوں کو اپنے ممالک میں بسائیں اور اس علاقے کو خالی کریں، میں یہاں ایک تفریحی مقام بنانا چاہتا ہوں غزہ میں جو ہے. ٹھیک. لیکن اس کی جو ہے اردن نے بھی مخالفت کی اور مصر نے بھی شدید مخالفت کی. اب جو ہے آج ٹرمپ کا ایک اور بیان سامنے آیا کہ وہ اب افریقی ممالک کی جانب دیکھ رہے ہیں تاکہ انہیں جو ہے افریقی ممالک میں بسایا جائے. یہ ناممکن ہے. خود اسرائیلی حکام کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے. ٹرمپ نے جو ہے ایک لولی پاپ دے دی ہے نتنیاہو کو. کس لیے؟ تاکہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر جو ہے وہ عمل درآمد میں رکاوٹ نہ بنے اور جنگ بندی کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ بخیر و خوبی جو ہے انجام پائے. اگر یہ عملی ہوتا علی عباس تو 1948 کے بعد سے آج تک تقریباً کوئی 70-80 سال میں جو ہے عملی ہو چکا ہوتا. اس وقت غزہ کا جو ہے کہیں نام و نشان نہ ہوتا. غزہ تو ایک چھوٹا علاقہ ہے، پورے فلسطین کا کہیں نام و نشان نہ ہوتا اور مکمل فلسطین جو ہے اس وقت یا امریکہ کے پاس ہوتا یا غاصب صہیونی حکومت کے پاس ہوتا. لیکن یہ عملی نہیں ہے اور یہ عملی ہوگا بھی نہیں، اس لیے کہ فلسطینیوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ یہ سرزمین ہماری ہے، اس پر ہم جان دیں گے، خون دیں گے، اپنی جو ہے بچوں کو اس سرزمین پر نچھاور کریں گے، لیکن غاصبوں کے ہاتھ اپنی سرزمین کو نہیں دیں گے. اور انہوں نے اپنے عمل سے، کردار سے بھی یہ واضح کر دیا، سب پر ثابت کر دیا کہ وہ اپنے قول و فعل میں سچے ہیں. اور 15 مہینے کی جو جارحیت تھی غزہ پر، اس نے جو ہے عملی طور پر فلسطینیوں کے موقف کو واضح کر دیا.
جی حیدی صاحب، ابھی نتنیاہو کے ساتھ جو ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی، اس سے پہلے بھی ٹرمپ نے کہا کہ ہم غزہ میں حماس کا صفایا کریں گے، یعنی حماس کو نابود کریں گے. ایک بچی کا ویڈیو وائرل ہو رہا بڑی تیزی سے، وہ 3 سال کی بچی ہے غالباً، اور وہ ٹرمپ کو للکار رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ تم ہمیں کیا یہاں سے نکالو گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ غزہ خود ایک دنیا ہے.
بالکل.
اور اس نے کہا کہ تمہاری تو باتیں اس سے زیادہ اہمیت ہی نہیں رکھتی کہ صرف اس پہ ہنسا جائے. ایک طرح ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم حماس کو نابود کریں گے، کیا یہ بچی بھی حماس ہے؟
دیکھیں یہ بچی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ہے جتنے بچے شہید ہوئے ہیں کیا وہ بھی حماس ہیں؟ خواتین وہ بھی حماس ہیں؟ لیکن دیکھیں انہوں نے اندھادھن وہاں پہ جو ہے بمبارمنٹ کی.
نہیں، مقصد میرا کہ یہ نظریے کی بات ہے.
دیکھیں
یعنی یہ بچی وہی بات کہہ رہی ہے جو حماس کہہ رہی ہے.
میں اسی جانب آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اسی جانب آ رہا ہوں، حماس ہے. لیکن انہیں معلوم ہے کہ آج کے بچے کل کو یہ حماس بنیں گے، حماس کے نظریے پر جو یہ عمل کریں گے، جس طریقے سے 1948 سے لے کر اب تک ہوتا آیا ہے. جو 1948 کے بعد بہت سے افراد جو ہے یا تو طبی موت مر گئے یا شہید ہو گئے، لیکن بعد میں آنے والی نسلوں نے جو ہے اسی استقامتی محاذ کو جو ہے مستحکم کیا، اسی راستے کو انہوں نے جو جاری رکھا. ان کو خوف اسی لیے ہے کہ آج کل جو بچے فلسطین میں ہیں، خاص طور پر غزہ میں ہیں، وہ سب جو ہے اپنی سرزمین کے لیے، دفاع کے لیے جو ہے آگے آنا چاہتے ہیں. اور یہ موقف حماس کا، چاہے وہ مرد ہو، خواتین ہو یا بچے ہو، ان سب کا یہی موقف ہے کہ یہ ہماری سرزمین ہے اور اس سرزمین سے جو ہے اسرائیل کو نکلنا چاہیے اور ایک دن ہم ان کو جو ہے یہاں سے نکالیں گے۔ تو یہ جو ہے بچی جس طریقے سے اس نے ٹرمپ کو للکارا ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 15 مہینے میں آپ نے جو جارحیت کی، 15 مہینے کافی عرصہ ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود جو ہے آپ نے جس طریقے سے دیکھا کہ جس طریقے سے غزہ کے جو قاسم صہیونی قیدی تھے، جس طریقے سے حماس کی وردی میں اور غنیمت میں لیے گئے ہتھیار، اسرائیل کے جو ہتھیار تھے انہیں جو ہے شو کرتے وہ سامنے آئے حماس کے جو ہے وہ مجاہدین، اور انہوں نے جو ہے کہا کہ یہ آپ کے ہتھیار ہے اور یہ آپ کے قیدی ہے، ہم انہیں جو آپ کو واپس کر رہے ہیں، آپ میں جرت نہیں تھی لینے کے لیے۔ اور جس طریقے سے فلسطینی قیدیوں کا جو ہے استقبال ہوا، جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ بھائی چاہے رام اللہ ہو چاہے غزہ ہو، جس طریقے سے استقبال ہوا، حالانکہ 15 مہینے تک تابڑتوڑ حملوں کے باوجود جو ہے سب کچھ لٹ گیا ان کا، کچھ باقی نہیں بچا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جس طریقے سے انہوں نے استقبال کیا، یہ سب آنکھیں کھول دینے والی چیزیں ہیں علی عباس۔ یہ شاید عام لوگوں کے لیے کوئی خاص بات نہ ہو۔
مین گویر کہتا ہے کہ اگر جو ہے وہ اس منصوبے پہ عمل درآمد ہوا تو میں استعفیٰ واپس لے لوں گا، تو ہمیں تو نہیں لگتا ہے کہ اس کا استعفیٰ کبھی بھی واپس ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اب تو بات یہ آ گئی ہے کہ آیا نیتن یاہو بھی اپنی پوسٹ پہ رہ پاتا یا نہیں۔
دیکھیں اس طریقے سے مشکل ہے، کیوں کہ اگر غزہ آ جائے امریکہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، تو امریکہ جو ہے اس کے بعد کہے گا ٹھیک ہے بھائی مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور جس طرح مفت میں جو آپ تھالی میں اسے اٹھا کر دے رہے ہیں ایک چیز، تو کسے جو ہے یہ پسند نہیں آئے گا کہ یار مفت میں جو ہے قربانی فرض کرے بھائی، جس طریقے سے جو ہے 15 مہینے تک جو ہے غاصب صہیونی حکومت نے وہاں پر جارحیت کی، اور جس طریقے سے غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے کہ بھائی آپ قیدیوں کو رہا کروائیں، اس کے بعد جو ہے آپ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کروائیں، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس حد تک جو ہے پریشرائز ہوا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیوں وہ اپنے ہر مقصد میں جو ہے ناکام رہا، قیدیوں کو نکالنے کے حوالے سے، یا پھر جو ہے غزہ پر قبضہ کرنے کے حوالے سے، یا پھر حماس کو نیست و نابود کرنے کے حوالے سے، لیکن الحمدللہ آج حماس بھی اپنی جگہ پر ہے اور فلسطینی قیدی جو ہے وہ رہا بھی ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے ذلت آمیز طریقے سے جس طریقے سے جو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں، اور جس شان و شوکت سے حماس نے ان کے قیدیوں کو واپس کیا، وہ بھی ایک تاریخی لمحہ تھا۔
ایک طرف ٹرمپ یہ حجزہ سائی کر رہا ہے اور بےہودہ اور مسخرہ آمیز بیان دے رہا ہے کہ جس کا خود فلسطینی بچے مذاق اڑا رہے ہیں کہ تمہارے بیان پہ ہنسی زیادہ اور کچھ نہیں آتی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عبری زبان میں اپنی ٹویٹ میں ایک بار پھر ایکس جو ہے اس پہ فرمایا ہے کہ فلسطین نہر سے بحر تک فلسطینیوں کا ہے، کیا پیغام دیتا ہے یہ ٹویٹ؟
دیکھیں یہ ٹویٹ ایران کے ٹھوس موقف کی ترجمانی کرتا ہے کہ ایران شروع دن سے جو ہے اپنے فلسطین کے حوالے سے، فلسطینی بھائیوں کے حوالے سے، قبلہ اول کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے اپنے ٹھوس موقف پر قائم تھا، ہے، حتیٰ جو ہے کافی جو ہے دھمکیاں بھی ملی ایران کو، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ایران کو، لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود جو ہے ایران اپنے موقع پر قائم ہے، اور آج تک جو ہے چاہے وہ رہبر انقلاب اسلامی ہو، صدر مملکت ہو، یا وزیر خارجہ ہو، یا ایرانی عوام ہو، وہ سب جو ہے مختلف طریقوں سے، مختلف انداز میں، رہبر اپنے خطابات میں، ٹویٹس کے ذریعے، رئیس صدر مملکت نے خطاب میں، اور ایرانی عوام اپنے مظاہروں کے ذریعے، یعنی روڈوں پر نکل کر جو آج تک انہوں نے جو ہے فلسطینی عوام کی حمایت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور ہم آخر دم تک فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے، ایک قدم بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں کو حوصلہ ملا کہ ایران جیسی حکومت، ایران کے عوام جیسے لوگ میرے ساتھ ہیں، پاکستان کے عوام ہیں۔
ایک بات آپ دیکھیں، 15 مہینے کا عرصہ گزرا، بربریت، وحشی گری، یعنی جو بھی ہو سکتا تھا صہیونی حکام نے کیا امریکہ اور مغرب کی ماں پر، عرب لیگ کے بیانات آتے رہے لیکن جس طریقے سے آنا چاہیے نہیں آئے، جس طرح سے عملی اقدام کرنا چاہیے وہ تو کیا ہی نہیں، لیکن ٹرمپ کے اس بیان کے فوراً بعد عرب لیگ متحرک ہو گئی، کیا اب عربوں کو اپنے لیے بھی خطرہ ہو گیا محسوس ہونے لگا؟
چاہے عرب ممالک ان کے حکام منظور میری ہے، ان کے حکام یہ سمجھے یا نہ سمجھے، دیکھیں ٹرمپ ہو یا صہیونی حکومت، نقشہ بھی انہوں نے جو ہے وہ دکھا دیا سب کو کہ بھئی یہ ہمارا نقشہ ہے، گریٹر اسرائیل کا نقشہ انہوں نے پیش کیا، یہ انہیں بھی معلوم ہے کہ اسرائیل جو ہے رکنے والا نہیں ہے، ان کا اصل ہدف اور مقصد جو ہے سعودی عرب ہے، اردن ہے، مصر ہے، ٹھیک ہے، فلسطین یا غزہ ایک بہانہ ہے، لیکن اگر اب بھی انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے تو تاریخ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، اور اسی لیے اب وہ یہ سمجھ گئے کہ ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے بعد پہلی مرتبہ سب سے پہلے کس کو دعوت دی؟ غاصب صہیونی حکومت کے خونخوار وزیر اعظم کو، کہ جس کے ہاتھ جو ہے غزہ کے تقریباً 47-48 ہزار افراد کے ہاتھوں سے رنگے ہوئے ہیں، ان کے خون سے جو ہے انہیں دعوت دی، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ کہتے کہ بھائی نہیں، میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس نے جو ہے بہت بڑی جارحیت کی، انسانی حقوق پامال کیے، بچوں کو جو ہے شہید کیا، خواتین کو انہوں نے وہ کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے پہلی ملاقات اس نے جو ہے کسی بھی اس سے جو ہے اسے دعوت دی اور ان کا انہوں نے استقبال کیا اور ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد جو ہے جس طریقے سے انہوں نے بیانات دیے اس سے جو ہے عرب حکام کی آنکھیں کھل گئیں کہ نہیں، ٹرمپ ہمارے سامنے کچھ کہتا ہے، عملی کچھ کرتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اس وقت بھی جو ہے ٹرمپ کو عزیز
ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں بہت سے عرب ملکوں کے رہنماؤں سے بات بھی کی، یعنی یہی غزہ پہ قبضہ کرنے کے تعلق سے اور فلسطینی کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے تعلق سے، اور یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بہت سے عرب ممالک نے ہماری اس تجویز کا خیر مقدم بھی کیا ہے؟
نہیں نہیں، دیکھیں آ رہی ہے بات، کسی نے بھی خیر مقدم نہیں کیا ہے،
دیکھیں یہ ٹرمپ کا دعویٰ ہے،
دعویٰ ٹھیک ہے اپنی طرف، ٹھیک ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، سیاسی گیمنگ کر رہے ہیں، وہ نمبر وہ بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی، دیکھیں عرب تو عرب ممالک ہے نا، آپ کسی یورپی ممالک کی جانب سے مجھے بتا دیں انہوں نے جو ہے ٹرمپ کی حمایت کی ہو، نہیں کی ٹرمپ کی حمایت، کسی نے بھی نہیں کی، اس لیے کہ عرب ممالک ٹرمپ کے اس بیانیے کی حمایت کر بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ عوام اٹھ کھڑے ہوں گے، یعنی عرب ممالک کے حکام ٹرمپ کے اس بیان کے بعد اٹھ کھڑے ہوں گے کہ آپ جو ہے بخش رہے ہیں کس کی جیب سے، کل کو آپ آئیں گے مدینہ کو بھی دے دیں گے، کل کو آپ آئیں گے جو ہے وہ قاہرہ کو بھی دے دیں گے انہیں، اسی لیے اس وقت جو ہے کوئی بھی ٹرمپ کے اس منصوبے کی یا بیانیے کی جو حمایت نہیں کر رہے ہیں، اور اب جو ہے میرے خیال میں علی عباس اصل بات یہ ہے، جب آج سے 4 سال پہلے ٹرمپ کے آخری 3 مہینے باقی تھے تو اس نے امریکی جو حکام کے ذریعے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ عرب ممالک کو جو ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات برقرار کرنے کے لیے قائل کریں، اور اس میں اسے تقریباً کامیابی بھی حاصل ہوئی تھی، آخری 3 مہینوں میں کئی ممالک نے جو ہے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات بھی کیے اور اعلان بھی کیا، اور ٹرمپ اب یہ سمجھ رہا کہ شاید صورتحال اب بھی 4 سال پہلے والی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ اب جو ہے صورتحال بدل چکی ہے۔
جی ہاں، اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار جناب فاروق چوہان صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
فاروق چوہان صاحب، جو ٹرمپ کا بیان آیا ہے ظاہر ہے کہ اس پر شدید عالمی رد عمل سامنے آیا ہے، پہلے تو ٹرمپ نے یہ کہا کہ غزہ کے لوگوں کو مصر، اردن اور دیگر ملکوں میں منتقل کیا جائے گا، اب یہاں تک کہہ دیا ہے کہ منتقل تو کیا ہی جائے گا لیکن غزہ پر امریکہ خود قبضہ بھی کر لے گا، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے ایسے میں جب 15 مہینے کی جارحیت کے باوجود اسرائیل اپنا یہ مقصد حاصل نہیں کر سکا؟
دیکھیے، اصل میں امریکہ نے جو ٹرمپ کے مقاصد ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، امریکہ تو اسرائیل کا پشت بنا بھی تھا اور اسرائیل کی سرپرستی بھی کرتا تھا، اور جو مشرق وسطی میں معاملات مڈل ایسٹ میں ہوتے رہے اس میں بھی دیکھیے کہ امریکہ کا ہی اصل کردار تھا، اور امریکہ اسرائیل کی دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا تھا اور تعاون کر رہا تھا، اس کی مالی مدد کر رہا تھا، اس کو اسلحہ دے رہا تھا، اور جو غزہ میں 61,000 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اس میں امریکہ برابر کا شریک ہے، بلکہ اصل جو کردار ہے وہ امریکہ کا ہی ہے، اور ٹرمپ کے آنے کے بعد یا اس سے پہلے جو بات کی جا رہی تھی کہ ٹرمپ جنگیں رکوائیں گے اور مشرق وسطی میں اپنا کردار ادا کریں گے، لگتا یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے اسرائیل سے کچھ نہیں سیکھا، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی
معاملہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل سے سیکھا نہیں یا امریکہ اسرائیل کو سکھا رہا ہے؟
جی جی، میں آپ کو عرض کروں کہ اصل میں امریکہ نے جیسے مار کھائی ہے افغانستان میں، عراق میں مار کھائی ہے، امریکہ کو بہت بڑی مار پڑے گی غزہ کے اندر، امریکہ اتنی بڑی جرت میرا نہیں خیال کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے جو پہلے دن پریس کانفرنس کی ہے نیتن یاہو کے ساتھ اور اگلے دن وائٹ ہاؤس کا جو بیان آیا ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ یو ٹرن لے لیا اس نے، کہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ امریکی فوج وہاں نہیں آ رہی، اور ایک طرف ٹرمپ نے کہا تھا کہ دھمکی دی تھی کہ غزہ کے اندر وہ قبضہ کر لے گا، امریکی فوج جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ ٹرمپ بیان بازی ضرور کر رہا ہے، لیکن ٹرمپ کو معلوم ہے کہ یہ امریکہ کی بہت بڑی موت ہوگی کہ وہ غزہ میں اسرائیل جہاں پہ کچھ نہیں کر سکا اور 61,000 جہاں بک ہو گئے شہید ہو گئے فلسطینی، اتنی بڑی قربانیاں، لبنان میں لبنانی شہید ہوئے، بہت بڑی قربانیاں لبنان میں بھی دیں، اور وہ نہ حزب اللہ کو شکست دے سکا نہ حماس کو شکست دے سکا،
جسے پسپائی کی طرف آپ نے اشارہ کیا
بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے وہاں پہ
جی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی چال ہے کہ فلسطینیوں کو اردن منتقل کیا جائے، مصر منتقل کیا جائے 3 سال کے لیے، جو ٹرمپ کا پلان ہے اس دوران جو ہے غزہ کے علاقے کو، اور وہاں پہ اسرائیل کو کنٹرول میں دے دیا جائے، امریکہ کو کنٹرول میں دے دیا جائے. تو یہ امریکہ کا جو ناپاک عزائم ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے. دوسری بات میں آپ کو ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں، یہ امریکہ کی بہت بڑی بھول ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ میں ایران پہ حملہ کروں گا، ایران کو سبق سکھاؤں گا. بھائی امریکہ کی امریکہ اتنی اور ٹرمپ کبھی جرت بھی نہیں کر سکا، اس لیے کہ ایران کے نیوکلیئر پاور کی بات کی جا رہی ہے، ایران
جی اس طرح بھی آئیں گے گفتگو دوران وقت رہا تو اس طرح بھی آئیں گے،
اور پورا مقاصد کے لیے اور امریکہ کو اس کا امریکہ یہ کبھی یہ غلطی نہیں کرے گا. اور جیسے امریکہ کو اسرائیل کے نیوکلیئر بموں سے تشویش تو نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کو پاکستان کے ایٹمی طاقت ہونے سے تشویش ہوتی ہے. ایران کی پرامن ایٹمی توانائی کے مقاصد کے لیے ایران کوشش کر رہا ہے، جو ہر ملک کا حق ہے. اور امریکہ صرف اور صرف اسرائیل کو بچانے کے لیے، چونکہ امریکہ اسرائیل کا سرپرست ہے اور مڈل ایسٹ میں وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کی بدماشی اور گنڈا گردی رہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اسرائیل کو جو مار پڑی ہے نیتنیاہو کو، اس نے میسج دیا، آپ نے دیکھا پریس کانفرنس کے اندر جیسے امریکی صدر ٹرمپ نے اس کو کرسی پیش کی نیتنیاہو کو. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹرمپ کا جو ہے نا اس کا دماغی توازن بھی درست نہیں ہے، یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، اور لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
بہت شکریہ، میں بھی راضی رہوں گا آپ کی خدمت سے. خوش
کرنے کی کوشش کی لیکن اسے ہی معلوم ہے نیتنیاہو شکست کھا چکا، اور امریکہ بھی کبھی دوبارہ فلسطین کے اندر اپنی غزہ کے اندر اور مشرق وسطی کے اندر اپنی فوجوں کو دوبارہ اس علاقے میں غزہ کے اندر نہیں داخل کرے گا. اس کو ایک سبق مل چکا ہے، لیکن اگر وہ کرتا ہے.
حیدری صاحب، ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سے ممالک جو ہیں وہ عرب کے وہ ابراہم معاہدے کے لیے تیار ہیں. کیا ایسی صورت میں عرب حکمرانوں میں یہ جرات ہوگی جو اس وقت غزہ اور فلسطین اور علاقے کی صورتحال ہے؟
نہیں علی بس دیکھیں، اس وقت صورتحال جو ہے وہ بنی، دیکھیں حماس یا غزہ کے لوگ، غزہ چھوٹا علاقہ ہے اور حماس ایک گروہ ہے، نہ ملک ہے نہ حکومت ہے، ٹھیک ہے. 15 مہینے تک اسے جو ہے مکمل امریکی حمایت کے باوجود جو ہے غاصب سے انہیں حکومت شکست دے نہیں سکی. اب یہ صورتحال 1948 کی نہیں ہے کہ آپ جو ہے 1948 والی صورتحال دیکھ کر جو ہے بیان دیں. اس وقت صورتحال یہ ہے، جس طرح ابھی ٹرمپ کا جو ابھی انہوں نے جو وہ کلپ دکھایا، اس میں جو ہے صحافی نے اسے سوال کیا کہ ایران تو بہت کمزور ہو چکا ہے تو اس کے ایٹمی مراکز پر جو ہے کیوں حملہ نہیں کرتے ہیں؟ تو ٹرمپ نے کہا کہ بھئی آپ کے جو اس سوال سے جو میں تو خوش ہوا ہوں، لیکن حقیقت یہ کہ ایران بالکل کمزور نہیں ہوا ہے بلکہ ایران طاقتور ہے. یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے. البتہ ہمارے لیے جو ہے ٹرمپ جو ہے وہ کوئی مثال نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
دیکھیں ایران جو ہے، ایران واقعی طاقتور ہے اس لیے کہ پورے جو ہے امریکہ نے اس پر پابندی لگا دی. دیکھیں آپ پابندی اس ملک کے خلاف لگاتے ہیں، اس ملک کے خلاف اقدام کرتے ہیں جس سے آپ کو خطرہ ہو. خطرہ بھی مانا کہ یہ میرے مد مقابل ہے. اور امریکہ نے جو ہے کئی سال اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 46ویں سالگرہ کے ایام ہیں ہم منا رہے ہیں، ٹھیک ہے. دہ فجر بھی ہے، عشر فجر کی جو ہے تقریبات بھی شروع ہو چکی ہیں. تو 46 سالوں میں ایران پر پابندیاں لگی امریکہ کی جانب سے بھی اور یورپی ممالک کی جانب سے بھی، لیکن الحمدللہ ایران نہ فقط پابندیوں کا جو ہے مثبت طریقے سے جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے، بلکہ ہر جو ہے محاذ پہ جو ہے ہر شعبے میں اسلامی جمہوری ایران نے جو ہے وہ ترقی کی ہے، اور اس کی مثال جو ہے آپ کے سامنے ہے. اسی لیے جو ہے ٹرمپ آج یہ کہنے پر مجبور ہوا ہے کہ ایران جو ہے طاقتور ملک ہے، وہ کمزور نہیں ہے. کیوں؟ انہیں معلوم ہے، انہیں معلوم ہے کہ ایران جو ہے وہ کمزور نہیں ہوا.
میں آتا ہوں اسی طرف کہ ابراہم معاہدہ ہے، جیسے سینچری ڈیل کا ایک شوشہ اٹھا تھا، تو کیا اب یہ جرات ہوگی؟ جبکہ سعودی عرب نے بھی سخت بیان دیا ہے،
سعودی عرب نے سخت بیان دیا ہے، مصر نے سخت بیان دیا ہے، اردن نے سخت بیان دیا ہے، آسٹریلیا نے سخت بیان دیا ہے، تمام ممالک نے سخت بیان دیا ہے.
نہیں، ابراہم معاہدہ کا اشارہ تو انہیں عرب ملکوں کی طرف تھا ٹرمپ کا. کہ یہ لوگ گویا جو ہے اسرائیل کے ساتھ.
میں نے آپ کو دیکھا پہلے کہا تھا نا کہ ٹرمپ یہ سمجھا کہ آج کی جو صورتحال وہ چار سال پہلے والی ہے. آج ہی کا ہے نا ٹرمپ یہ سمجھ رہے کہ صورتحال چار سال پہلے والی ہے, جب وہ آخری اپنے دو تین مہینے گزار رہے تھے اس کی جو صدارت ختم ہونے والی تھی, جس طریقے سے اس نے جو ہے عرب ممالک کو پریشرائز کیا اور اس سے جو ہے بیان دلوایا, سفارتی تعلقات بحال کیے. لیکن اب صورتحال بالکل جو ہے اس کے برعکس ہو گئی ہے. اس وقت جو ہے سب کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اسرائیل کی ہوا نکل چکی ہے, اسرائیل میں دم و خم نہیں ہے, اور امریکہ مکمل طور پر جو ہے اسرائیل کا حامی ہے, بلکہ اسرائیل کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اور نسل کشی میں اس کا برابر ہاتھ ہے.
جنگ جو ہے وہ امریکہ ہی لڑ رہا تھا, مسلح تو اس نے ہی کی تھی غزہ پر. میں پھر حاضر ہوں گا اگر وقت آپ کی خدمت میں. فاروق چوہان صاحب, ٹرمپ کے اس بیان پر سیونی حلقوں میں ظاہر ہے کہ خوشی منائی جا رہی ہے کہ انتہا پسند وزیر ہے اس نے کہا ہے کہ یہی جو بیان ہے ٹرمپ کا در حقیقت 7 اکتوبر 2023 کا جو طوفان الاقصی آپریشن تھا اس کا صحیح جواب ہے. تو 15 مہینے تک جو نیتن یاہو جواب دے رہا تھا وہ کیا تھا کہ جو ٹرمپ کے بیان کو صحیح جواب بتا رہا ہے؟ تو یعنی 15 مہینے مسلسل شکست کھاتا رہا اسرائیل.
دیکھیے اسرائیل تو شکست اس نے کھائی 15 ماہ, اور وہ تو اپنے 250 قیدیوں کو رہا نہیں کروا سکا, اور اسرائیل کے پاس ایٹمی اتنی بڑی قوت سمجھ لیں, اسرائیل جدید ٹیکنالوجی قوت اپنے آپ کہتا تھا ہمارے پاس ہے, امریکہ کے ایئر ڈیفینس سسٹم تھا سارا, لیکن نہ امریکہ بچا سکا ان قیدیوں کو نہ اسرائیل بچا سکا. اس کی جو ٹرمپ نے بڑی حماقت والا بیان دیا نا, ٹرمپ سے کوئی چیز متوقع ہے کہ ایران میں اگر قتل ہوا تو ایران پہ حملہ کر دیا جائے. یہ پہلی بات یہ کہ ایران حملہ کیوں کرے گا, ابھی کیوں قتل کرے گا ٹرمپ کو. اس نے پھر یہ نیتن یاہو کے سامنے کہا اسرائیل اسے مار دے گا, اور یہ لگتا ہے یہ نیتن یاہو اسے مار کے اور کوشش کرے گا کہ اسرائیلی یہودی لابی جو ہے وہ جیوز بڑے مضبوط ہیں تو انہیں تکلیف تو ہے کہ امریکہ نے ڈبل گیم کھیلی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں ڈبل گیم کھیل رہا ہے ٹرمپ. اسے پتا ہے کہ وہ ایران سے ٹکر نہیں لے سکتا, نہ وہ حماس سے ٹکر لے سکتا ہے, اور اسے پتا ہے کہ اب اس وقت بری طرح وہ چونکہ شکست کھا چکے ہیں, اب کس نہ کس طریقے سے وہ نیتن یاہو کو خوش کر کے, اور تھوڑا سا اسرائیل کی حمایت تو ہر امریکی حکومت کرتی ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایران کے ساتھ جو مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے گا, اور یہ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ایران کے اوپر.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ فاروق چوہان صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ ہمارے موجود مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اور اگلے پروگرام تک مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ, آپ کا بہت بہت شکریہ. Oh, oh, oh.